السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ تھرڈ پارہ صفحہ نمبر 46 آیہ نمبر 270-274. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. لفظي ترجمه وما اور جو انفقتم خرج کیا تم نے من نفقه خرچ کرنا کوئی او یا نظر تم نظر مانی تم نے من نظر کوئی نظر فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ وہ جانتا ہے اسے وما اور نہیں لظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. اور جو خرچ کرو تم کسی قسم کا خرچ یا نظر مانو تم کوئی بھی نظر تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہاں آیات سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جب سے ہم نے تھرڈ جوز سٹارٹ کیا ہے اس میں انفاق کی بات کی گئی ہے. اور پہلے بھی یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جب تک آپ اپنا مال نہیں لگائیں گے یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی لیے دین اسلام میں مال کو خرچ کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو شرط لگائی گئی ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں. سب سے پہلی جو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں، یعنی جو بھی کام آپ کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے اور اللہ تعالی کے راستے میں کریں گے. اور فی سبیل اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جو محتاج بندے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اور دین کی اشاعت جہاد. یا پھر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ طریقے، الگ الگ طریقے کار جو ہیں دین کو آگے بڑھانے کے، آگے پیش کرنے کے، اس میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اب یہاں جو بات آ رہی ہے، یہاں پر مال خرچ کرنے کی بات ہی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر انسان کوئی نظر مانے وہ ایک الگ چیز ہے. نظر اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان خود سے اپنے اوپر لازم کرے. ایک بات یہ ہوئی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ جگہیں ایسی جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا جہاں خرچ کرنا واجب ہے، کہیں مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور پھر کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے. اور کم ہو یا زیادہ ہر خرچ کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا خرچ کرے چاہے زیادہ کرے. اب یہاں نظر کی بات ہے، یہ تو نظر اسے کہتے ہیں جسے کوئی مکلف انسان، یعنی جو اس کو اٹھا سکتا ہو، اس کام کو پورا کر سکتا ہو، خود اپنے ذمے لے لے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم نظر مانو. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا وہاں کعبۃ اللہ میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی نظر پوری کرو. تو نظر ماننا، جب نظر مان لی تو اس کو پورا کرنا یہ آپ پر ضروری ہو جاتا ہے، کمپلسری ہو جاتا ہے اگر کوئی نظر مان رہا ہے. ایک اصول یاد رکھیے گا نظر ماننے کے سلسلے میں کہ اسلام میں نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے. نظر یہ کہ آدمی اپنی کسی مراد، اپنی کسی خواہش، اپنی کسی جو اس کی ڈیمانڈ تھی، جو اس کی خواہش تھی، وہ پوری ہونے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو. اگر یہ کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہے اور اللہ ہی سے مانگی گئی ہو تو اس کے پورا ہونے پر اس عہد کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس نظر کو پورا کرنا درست ہوگا، ضروری ہوگا، اور یہ باعث اجر و ثواب ہے. اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر کا ماننا گناہ کے مترادف ہے اور اس کا پورا کرنا بھی عذاب کا مستحق بنا دے گا. اگر ایسی کوئی نظر مان چکا ہے جو غیر اللہ کے لیے ہے تو پھر اس کو فوراً استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر شرعی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو نظر ماننا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور. تو یہ بخاری کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے. نظر ماننے سے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ بدل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ بخیل کے پاس سے کچھ مال نکلوا لیتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ویسے تو خرچ نہیں کرتا, لیکن پھر وہ جب نظر مان کر کوئی کام کرتا ہے اور پھر اس میں وہ انفاق کرتا ہے تو لہٰذا بخیل کے پاس سے مال نکلوا لیتا ہے. بہرحال لیکن اگر نظر مانی ہے اور جائز کام کے لیے مانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے, وہ جو بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے, تو پھر جب وہ ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ اس کی مثال ایسی کہ جیسے آپ کہیں کہ اچھا میرا فلاں اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں دو رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی, اللہ تعالیٰ میری فلاں چیز جو گم ہو گئی وہ مل جائے تو میں چار رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی, اللہ تعالیٰ میری فلاں یا پھر اللہ تعالیٰ میری یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے کہ اگر میری فلاں جگہ جاب لگ جائے تو میں یہ کروں گی یا وہ کروں گا اس طرح سے. تو یہ شرط ہوئی نا, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح سے شرط لگا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے میری مراد بر آئے تو میں ایسا کروں گی. اسی لیے نظر ماننے کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے نا. آپ مان سکتے ہیں نظر, نظر مانی جا سکتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر اگر آپ نے کسی چیز کی نظر مانی بھی ہے تو پھر آپ وہ کیا ہونا چاہیے, جائز کام ہونا چاہیے, کوئی ناجائز کام نہیں. جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا کوئی ایک لڑکا اور لڑکی ہے ان میرڈ ہیں دونوں کا کوئی رشتہ نہیں آپس میں, جیسے کہ آج کل ٹی وی اور ڈراموں سے دیکھ کر ایک سلسلہ شروع ہے کہ اچھا میری فلاں سے ملاقات ہو جائے اکیلے میں تنہائی میں اور تو میں دو رکعت شکرانہ نماز پڑھوں گی, تو یہ تو ناجائز کام ہونا. ایک لڑکا اور لڑکی دو لوگ آپس میں جو نامحرم ہیں وہ نہیں مل سکتے تنہائی میں, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ ناجائز بات ہوئی, غلط بات ہوئی. تو پہلی بات تو ایسا ناجائز کام کوئی کرنا ہی نہیں چاہیے, نہ اس کے لیے نظر ماننی چاہیے, اور اگر مانگنا بھی ہے کچھ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو بہرحال نظر ماننا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. تو یہاں پر نظر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے, جو تم نے نظر مانی ہے سب کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. امام بخاری اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور وہ جو تم مانگو گے وہ بھی دے دے گا, شرط لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ویسی ہی آپ کے شامل حال ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور جو ظالم ہوتا ہے ایکچولی اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہی آتا ہے, یعنی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو لہٰذا یہ جو آیت کا اختتام ہے وہ اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتا. تو انفاق نہ کرنا ظالم ہونے کے برابر ہے, اور دوسری بات شرط لگا کر انفاق کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. آگے کی آیت دیکھیے, ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. ان اگر تبدو تم ظاہر کرو, الصدقات صدقات, فنعما تو کتنے ہی اچھے ہیں, ہی وہ, وَإِنْ اور اگر تخفوها تم چھپاؤ ان کو, وتؤتوها اور تم دو ان کو, الفقراء تنگ دستوں کو, فہوا تو وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, ویکفر اور وہ دور کر دے گا, انکم تم سے, من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے, واللہ اور اللہ تعالی بما ساتھ اس کے جو تعملن تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے. اگر ظاہر کرو تم خیرات تو اچھی بات ہے, اور اگر چھپاؤ تم اس کو اور دو وہ فقیروں کو تو یہ بھی بہت اچھا ہے تمہارے لیے, اور دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے. اس کا ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے, اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی آیت ہے کہ اس میں اصل میں دونوں طریقے بتا دیے گئے ہیں. اور صدقے کی جو فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اس کے بدلے جنت میں ہم کو انعامات ملیں گے, درجات کی بلندی ہوگی. کوئی ایک فائدہ نہیں, صدقات کا بہت سارے فائدے ہیں الحمدللہ. تو اب یہاں پر جو صدقے کی بات کی گئی ہے, دو قسم کے صدقے کی بات کی گئی ہے, ایک تو ہے صدقہ کہ تم اس کو چھپا کر دو, اور ایک ہے کہ تم اس کو ظاہر کر کے دو. تو ظاہر کر کے دو تو بھی بہت اچھا ہے, لیکن اگر تم چھپا کے دو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے. تو ایک بات اس میں جو خاص سمجھ میں آئی کہ وہ تو حل فقراء فہو خیر لکم, یعنی تم اگر چھپا کے دے رہے ہو فقیروں کو, غریب کو, محتاج کو, تو یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے. ایک تو سب سے پہلی بات, اس سے اصل میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی, یعنی اگر سب کے سامنے ان کو دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ دل میں محسوس کریں، کچھ گلٹ فیل کریں یا شرم محسوس کریں، تو لہٰذا فقیروں کو دینا بہتر ہے کہ چھپا کر ہی دیا جائے۔ لیکن یہ حالات پر ڈیپینڈ ہے۔ ایکچولی اس کے بارے میں شیخ سعدی بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے تحت اگر آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں حالات ایسے ہوں کہ لوگ بالکل ہی غریبوں کو کچھ نہ دے رہے ہوں، نہ صدقات کر رہے ہوں، نہ کچھ مدد کر رہے ہوں ان کی، تو ایسے وقت میں آپ ان کو ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں خواہش یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اندر نیکی پیدا ہو، نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر غریبوں کی مدد کریں۔ تو اس صورت میں فقیروں کو ظاہر کر کے دینا بھی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر عام حالت ہے کہ ٹھیک ہے لوگ مدد کرتے رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ چھپا کر دیں فقیروں کو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس میں علماء کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض زکات، فرض صدقہ وہ کھلم کھلا علی اعلان دینا چاہیے، اور جو نفل صدقہ ہے یا غریبوں کی مدد یا غریبوں کو دیا جا رہا ہے تو وہ چھپا کر دینا چاہیے، واللہ اعلم۔ لیکن جو خفیہ صدقے کی فضیلت ہے ہم کو ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے زمین کو تھامے رہو، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، یا رب تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں لوہا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، اے رب کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں آگ ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں پانی ہے۔ وہ کہنے لگے، کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہوا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ تو فرمایا، ہاں وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ ترمذی ابواب التفسیر سورۃ الناس۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پہاڑ، لوہا، پانی، ہوا، کتنی مضبوط چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں ساری، اور یہ ہمارے لیے اس میں فائدے ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ایسا دایاں ہاتھ جس نے صدقہ دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، آپ اس میں دیکھیں، اور اس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ تو کچھ صدقات ہم کو چھپا کر بھی دینے چاہیے، کچھ صدقات ہم کو ظاہر کر کے بھی دینے چاہیے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی وہی شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ان الصدقہ السر علی الفقیر افضل من الصدقہ العلانیہ، کہ جو چھپا ہوا صدقہ ہے فقیر کو دینے، فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہمارے جو روزانہ دروازوں پر آتے ہیں، فقیر وہ مراد نہیں ہے۔ پلیز ہم اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں۔ ہمارے یہاں پر اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے اور اسپیشلی چینج کر کے رکھوائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں فقیر کو دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دو، تو یہ پیشہ ور فقیر کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے۔ فقیر مطلب وہ تنگ دست جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتا، وہ ہے فقیر کا مطلب یہاں پر۔ تو بہرحال جسے آپ کو اس دن فقیر کے معنی بتائے تھے، جو ریڑھ کی ہڈی کو جو ہوتا ہے نیچے سرا اس کو کہتے ہیں، تو ایسا صدقہ افضل ہے بنسبت اعلانیہ صدقے کے جو چھپا ہوا ہو۔ اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اعلانیہ دینا افضل ہے یا اس میں خیر ہے، تو پھر اعلانیہ دو، مصلحت دیکھی جائے گی۔ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مصلحت اس میں ہے کہ اس کا اظہار کر کے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی پابندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کو فالو کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ اظہار کر کے بھی دیا جائے گا، تو پھر وہ اصرار سے بہتر ہوگا اظہار۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی ہوگی امید ہے۔ کہ جس سے مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیں کہ آج کل دین کی تبلیغ کے لیے زیادہ ضرورت ہے دینے کی، لوگ لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر دین کی تبلیغ کے لیے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں جو وہ غیر مسلم کنٹریز جہاں پر دین کے فروغ کے لیے کوئی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں حکومتی لیول پر، وہ غیر مسلم کنٹریز جو کہ جہاں دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہو، وہاں پر اگر چند مسلمان کچھ اپنے پرائیویٹ طور پر کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں، وہ اپنے طور پر دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ چاہتے نہیں کہ وہاں کچھ دیا جائے۔ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اچھا کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیں۔ یقین جانے زکات کا اتنا غلط ہمارے یہاں پر ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے کہ دیکھ کر دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ رمضان میں لوگ دکانوں پر جاتے ہیں اور 100-100 روپے کی ساڑی، 100-100 روپے کا ایک ڈریس، کتنا آپ بتائیں، کتنا اتنا چیپ ہے وہ، تو کتنا خراب ہوتا ہوگا، اسے کوئی پہننا بھی گوارا نہ کرے۔ تو ویسے کپڑے خریدتے ہیں، 10,000 روپے کے ویسے کپڑے خریدے جاتے ہیں اور غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں، جبکہ وہ کپڑا وہ غریب بھی نہیں پہننا چاہتے، تو کچھ فائدہ ہوا آپ بتائیں؟ اس سے بہتر تو تھا کہ پیسے دے دیے جاتے اور آپ دیکھیں کھانے کی ضرورت تو کیسے بھی پوری ہو جائے گی۔ اصل جو چیزیں آج انہیں غریب بستیوں میں اس قدر دین سے لا علمی ہے کہ وہ لوگ جو زندگی گزارے ایسے لگتا ہے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتے بعض اوقات، تو انہیں کوئی شور نہیں۔ آپ اس سے بہتر ہے کہ وہی زکات کی رقم جو 10,000 کے کپڑے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے، اس 10,000 کی رقم میں 5,000 وہاں پر آپ کوئی گھر لیجئے اور 500 روپے یا 1,000 روپے مہینے پر کوئی ایک ٹیوٹر رکھ دیجئے ان کو پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے۔ ان کو قرآن نہیں معلوم، ان کو نماز میں وہ ایک رکعت نہیں پڑھ سکتے، ایک سورہ بھی نہیں یاد ہے ان کو، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج نہ ہمیں ویسے پڑھانے والے ملتے ہیں، نہ اتنی تگ و دو کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو بہرحال اگر تم چھپا کر دو تو زیادہ اچھا۔ تو یہاں پر شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ مصلحت دیکھی جائے گی، مصلحت کس میں ہے؟ اگر مصلحت اس میں ہے کہ علل اعلان آپ دیتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تو آپ پھر علل اعلان دے دیں، نو پرابلم، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو چھپا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں چھپے ہوئے صدقے کی فضیلت بتائی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ۔ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کہیں سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی اس عرش کے نیچے جگہ ملے اور سایہ ملے انشاءاللہ۔ ایک، پہلا ہے انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، چوتھے وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ کی خاطر ہی جدا ہوئے، پانچویں وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ یہی وہ حدیث ہے جس کے لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ چھپا کر صدقہ دیا کہ داہنے ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے خلوت میں یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہ نکلیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف تہجد کا وقت ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بہا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ تو بہرحال اگر تم چھپا کے دو تو بہتر ہے، اگر تم ظاہر کر کے دو تو بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دونوں طرح کے صدقات دیے جا سکتے ہیں، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چھپا ہوا صدقہ افضل ہے بنسبت دکھا کر دیے ہوئے صدقے سے، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے بعد میں ریاکاری ہمارے اندر آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ چھپا کر دیا جائے، لیکن جو زکات فرض زکات ہوگی اس کو سب کے سامنے دیا جائے۔ آگے دیکھیے، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لیس، نہیں، علیک، ذمے آپ کے، ہدا ہوں، ہدایت ان کی، ولیکن، اور لیکن، اللہ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وما، اور جو تنفقوا، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فلی انفسکم، تو لیے نفسوں کے اپنے، وما، اور نہیں، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، الا مگر، ابتغاء وجہ اللہ، چاہنے کو چہرہ اللہ کا، ابتغاء چاہنا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وما، اور جو تنفقوا، تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا، وہ پورا دیا جائے گا، الیکم، طرف تمہاری، وانتم، اور تم، لا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ نہیں ہے اوپر آپ کے ہدایت دینا ان کو، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو خرچ کرو تم مال سے تو وہ تمہارے نفسوں ہی کے لیے فائدے کے لیے ہے، اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر واسطے تلاش کرنے کے رضامندی اللہ کی، اور جو خرچ کرو گے تم مال سے وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم نہیں ظلم کیے جاؤ گے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، آلوسی اس بارے میں کہتے ہیں کہ نہ تم مال خرچ کرو یا انفاق کرو لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے وجہ کے لیے، اور یہاں پر وجہ اللہ آیا ہے، اور وجہ کا ترجمہ اگر ہم جو صحیح ترجمہ اگر ہم کریں تو اللہ کا چہرہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ چند آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، جو ہمارے اندر شوق اور ہمیں رغبت دلاتی ہیں کہ اللہ کا چہرہ کسے ملے گا، یعنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار اگر ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا دراصل اللہ کے چہرے کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا چاند کی طرف اور کہا کہ کیا تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اوٹ، کوئی آڑ، کوئی حجاب، کوئی مشکل ہے تمہیں اسے دیکھنے میں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے چاند کو دیکھنے میں۔ کہا کہ تم عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تمہیں یہ چاند نظر آ رہا ہے، اور تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کوئی اوٹ، کوئی آڑ، کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کب دکھائی دے گا، کیسے دکھائی دے گا، کیوں دکھائی دے گا، اور کن لوگوں کو دکھائی دے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوں گے۔ بہت بہت ہی اچھی آیت ہے، بہت زیادہ اچھی، یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا چہرہ، اس لیے تو وہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک کوئی اور نیت نہیں ہے، ان کے نزدیک کچھ اور خواہش نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا چہرہ تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ تو وہ آلوسی کہتے ہیں کہ وہ نہیں طلب کرتے سوائے اللہ کے چہرے کے، نہ وہ کسی کو اذیت دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ کسی پر احسان جتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ خبیث مال تلاش کرتے ہیں اپنے مال میں سے لوگوں کو دینے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ جب اللہ کی، آپ کو سوچنے کہ اللہ کا چہرہ آپ کو ملے گا، اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا، تو کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بدلے کوئی اپنا ناپاک مال دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حرام مال یا بیکار مال، ردی مال جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، ہم کیسا مال تلاش کریں گے؟ آپ سوچے ذرا کہ آپ اس دن قیامت کا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیے، کس قدر وہ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، حمد و ثنا کریں گے، اور وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ حشر قائم کیا جائے۔ کیسا وہ وقت ہوگا؟ اس وقت جب خوشخبری دی جائے گی جنتیوں کو، اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے، تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری یا اس سے بڑی زیادہ خوشی کی خبر یا اس سے زیادہ خوشکن منظر کوئی اور نہیں ہوگا جب وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ تو اس میں ایک چیز کیا آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں، تقریباً 7 مقام پر وجہ اللہ الگ الگ مختلف ٹاپک پر آیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ٹاپک ہے، کس لیے اللہ کا چہرہ ملے گا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مال خرچ کرنے کی فضیلت، کیونکہ مال اصل میں انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے، وہ جلدی نکالتا نہیں ہے اسے، اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اس دور میں تو مال اور زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ انسان سوچتا اور تلاش کرتا ہے کہ کہاں سے اس کے ہاتھ مال لگے، اور وہ پھر اپنی خواہشات پر خرچ کرتا جائے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ پھر ایک اور بات یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے یہ آیت سے، کہ ہدایت دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کی ذمہ داری کہ آپ بلا لیں لوگوں کو، آپ اس طرف انوائٹ کریں ان لوگوں کو۔ ایک اور بات بھی یہی آیت سے مفسرین نے اس سے دلیل نکالی ہے کہ جو نفل صدقات ہوں گے وہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے بھی غیر مسلموں پر خرچ کیا، ان پر بھی انفاق کیا، تو اجر تو آپ کو ملے گا، یعنی آپ مسلمانوں کو دیں یا غیر مسلم کو دیں، چونکہ آپ نے اللہ کی خاطر دیا تھا لہٰذا اجر آپ کو ملے گا۔ تو نفل صدقات میں کوئی قید نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت مند آپ کو سامنے مستحق نظر آ رہا ہے اور وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس پر بھی خرچ کریں، نو پرابلم، اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ جس ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر آپ ایمان لا کر آپ نے صدقہ دیا، اجر دینے والا وہ ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ نہیں ہے، جس کی خاطر آپ دے رہے ہیں وہ اجر دینے والا ہے، تو اس کے پاس آپ کا اجر محفوظ ہے پورا کا پورا۔ یہاں جو بات بتائی گئی نا کہ کیسا دیا جائے گا بدلہ، یوفا الیکم، کمپلیٹلی جتنا آپ نے دیا تھا اس سے زیادہ ہی آپ کو ملے گا وہاں پر، پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، جیسا تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا ویسا ملے گا انشاءاللہ. تو غیر مسلموں کو یا غیر مسلم رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ شروع شروع میں مسلمان اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں بہت بہت محتاط رہتے تھے. جو محتاج لوگ تھے ان کو دینے میں وہ تعامل کرتے تھے کہ پتہ نہیں ان کو دینے سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، اور وہ سمجھتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف مسلمانوں کی مدد کرنا ہی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ نے حق بات پہنچا دی، آگے ان کو راہ راست سجھا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. رہا دنیاوی مال و متاع تو اس سے ان کی حاجت پوری کرنا، تو اللہ کی رضا کے لیے تم نے جس حاجت مند کی بھی مدد کی ہے اس کا جو تمہیں اللہ دے گا. تو لہٰذا غیر مسلموں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے صدقہ، اور غیر مسلموں کو بھی اگر آپ دیں گے ان کی ضرورت پوری کریں گے تو بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. آگے دیکھیں، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء لیے تنگ دستوں کے، الذین جو احسر وہ گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، لا نہیں یستطیعون و استطاعت رکھتے دربن بھاگ دوڑ کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم گمان کرتے ہیں ان کو الجاہل ناواقف اغنیاء مالدار، من التعفف بوجہ ان کے پاک دامنی کے، تعرفہم تو پہچان لے گا ان کو بسیماہم ان کی علامت سے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافہ لپٹنے والے ہوتے ہوئے، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من خیر مال سے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہی اس کو علیم جاننے والا ہے. یہ صدقہ واسطے ان ضرورت مندوں کے ہے جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں استطاعت رکھتے وہ چلنے پھرنے کی زمین میں، گمان کرتا ہے ان کو نواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہرے کی علامات سے، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے چمٹ کر، اور جو خرچ کرو تم مال سے تو بلا شبہ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ان پر جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے. سبحان اللہ، یہاں پر ایکچولی اصحاب صفہ کی بات کی گئی اسپیشلی، ویسے تو تمام لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں یا جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے کام کی وجہ سے وہ اپنی ذاتی معاش کے لیے گردش نہیں کر سکتے، تگ و دو نہیں کر سکتے، دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ضروریات زندگی تو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کے خرچ ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کا خاندان ہے، تو پھر ایسے لوگ کیا کریں؟ یا تو وہ دین کا کام چھوڑ دیں اور پھر کمانے کھانے میں لگ جائیں، یا پھر وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ اتنے عزت دار ہیں، اتنے وہ خوددار ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تم ان کو ان کے چہروں کی علامت سے پہچان سکتے ہو کہ ان کے چہروں پر فاقے کی علامت ہے، یا وہ ایسے عزت نفس میں مبتلا ہیں، اتنے خوددار ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ایسے وہ خوددار لوگ ہیں، ایسے لوگ زیادہ مدد کے مستحق ہیں. اور اسپیشلی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرے، لیکن ذاتی طور پر مطلب یہاں پر جو تجربات ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر یہی کہا جائے گا اور یہی بات زیادہ قابل قبول ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو کماتے تو ہیں لیکن ان کی کمائی ان کے لیے پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہم پر زیادہ واجب ہے. کیونکہ جو آپ کے دروازے پر آ کر مانگتا ہے وہ تو اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے، بلکہ اس کو اس کی حاجت سے زیادہ ملتا ہے. آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک فقیر ہے، سمجھے پیشہ ور فقیر ہے، وہ روزانہ یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ فری رہتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ کوئی نیک کام نہیں کرتا، اور اس کا کام ہے دن بھر ہر دروازے پر جا کر اللہ کے نام پر مانگنا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ فقیروں نے بہت سارے اپنے جملے بنا لیے کہ آج جمعرات ہے، بھری مراد ہے، پتہ نہیں بھری مراد ایسے ہی کچھ جملے کہتے ہیں، وہ یاد بھی نہیں آ رہے ہیں بہرحال، تو ایک فقیر اگر سمجھے ایوریج، وہ 100 گھروں پر جاتا ہے ایک دن میں، 100 دروازے پر جاتا ہے. اور آج کل فقیر آپ کو معلوم ہوگا، میں ابھی انڈیا کی بات کر رہی ہوں، یہاں کی چھوڑیں، یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر چوراہے پر، یہاں پر سگنلز پر خواتین کھڑی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات پہچانے جاتے تو مرد نہیں مانگتے، وہ خواتین سے مانگنے لگاتے ہیں. اور ایکچولی یہ بھی پیشہ وری ہیں سارے کے سارے، یہ جو بھی مانگنے والے جو روز وہاں کھڑے رہتے ہیں وہ پیشہ ور ہیں. وہ سگنل سے جیسے ہٹتے ہیں اور ان کے پاس ایک ایک دن میں 2-3 ہزار ریال سے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ سیدھا جاتے ہیں کے ایف سی، میک ڈونلڈ، اور وہ ہمارے جیسا سادہ سیدھا کھانا نہیں کھاتے، یقین جانی وہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی گزارے، کیونکہ ان کے پاس ان کے بغیر محنت کا پیسہ آ رہا ہے نا، صرف مانگ لیتے ہیں کھڑے کھڑے، بغیر محنت کے پیسہ آ رہا ہے، اس کو اس طرح سے اڑاتے ہیں، بالکل بے دردی سے اڑاتے ہیں. خیر بہرحال یہاں کی بات چھوڑے، ہم اپنے ممالک کی بات کرتے ہیں. تو وہاں پر اگر ایک فقیر ایوریج 100 گھروں میں جاتا ہے روزانہ سمجھے، اور 100 گھروں سے اس کو 5-5 روپیے ملتے ہیں، ویسے 5-5 روپیے پر بھی آج کل کے فقیر راضی نہیں ہو رہے ہیں، 10 روپیے مانگتے ہیں وہ لوگ، چلے 5 روپیے لے لیں. تو اب اگر آپ کا حساب اچھا ہوگا، میرا تو بہت کمزور ہے، 5 سے ملٹیپلائی کریں 100 کو، تو 5 روپیے اگر وہ 100 گھروں سے لیتے ہیں ایک ایک گھر سے، تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایک دن میں کتنی ان کی کمائی ہو گئی. ان کے محلے ہر دن کے لحاظ سے بندھے ہوئے ہیں کہ جیسے فرائیڈے یہ فلاں محلے میں، تھرزڈے فلاں محلے میں، سیٹرڈے فلاں محلے میں. پھر وہ یہ تو محلوں میں ان کا گھومنا ہوا، دوسرا ان کا گھومنا ہوتا ہے چوراہوں پر، ایسی جگہیں جہاں بہت سارے لوگ گزرتے ہوں جہاں سے، وہاں بیٹھ کر مانگتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اندھے نہیں بھی ہوتے تو وہ اندھے بن جاتے ہیں. ہٹے کٹے میں نے، ہم لوگوں نے جو دیکھا کہ ایسے لڑکے، نوجوان لڑکے، انہوں نے بس داڑھی بڑھا لی اپنے، گرین کلر کا نیچے سے تہبند باندھ لیا اور لمبا کرتا پہن لیا اور مانگ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس کے بارے میں جو ہم کو احادیث ملتی ہیں کہ بلا وجہ سوال کرنا اس کا کتنا گناہ ہے. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے کہ یہاں یہ جو بات بتائی گئی ہے، یہاں پر یہ اصحاب صفہ ان سے مراد ہیں. اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے، صفہ مسجد نبوی سے لگ کر ایک پلیٹ فارم جیسا بنا ہوا ایریا تھا، چبوترا جس کو کہتے ہیں. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی تک جائیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے سامنے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی انہوں نے اس کو ریلنگ سے اس طرح سے کور کیا ہوا ہے، چوکور حصے کو. یہ اصحاب صفہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا تھا، یہاں پر شیڈ ڈال دیے گئے تھے. یہ مسجد نبوی سے لگ کر تھا یہ صفہ چبوترا، اور یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو کہ دور دراز سے اسلام کی خاطر ہجرت کر کے آئے تھے، چونکہ یہ لوگ اپنے گھر بار، اپنی فیملی، اپنے خاندان سب چھوڑ کر آئے تھے. اور مدینہ ایک چھوٹا سا سٹی تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا سمجھے، تو وہاں اتنے لوگوں کو فوراً جاب نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اچانک مدینہ کی جو معیشت تھی اس کے اوپر بہت بوجھ آ گیا، مہاجرین آئے اور دور دراز سے لوگ آ رہے تھے. تو اب یہ جو لوگ آئے تھے یہاں پر، یہ لوگ، ان کا کوئی بزنس نہیں تھا خود کا، یہ اپنا بزنس چھوڑ کر آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. تو اللہ کے رسول ان کو اللہ کے رسول ان کو صفہ پر ٹھہراتے تھے، مسجد نبوی سے لگ کر. تو یہ تقریباً بعض اوقات ان کی تعداد 300 ہوتی تھی، بعض اوقات ان کی تعداد 400 ہوتی تھی. اور یہ ایکچولی جو اصحاب صفہ تھے، اس کے لیے بہت اچھا جملہ ایک استعمال کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے رسول کی تربیت میں پروان چڑھ رہے تھے، یہ اللہ کے رسول کی تربیت میں تھے 24 گھنٹے، کیونکہ مسجد نبوی سے لگ کر رہتے تھے، تو مسلسل اللہ کے رسول کا ساتھ تھا، تو ان کی تربیت ہو رہی تھی، ٹریننگ ہو رہی تھی، ان کو اللہ کے رسول دین کی باتیں بتاتے تھے، فقہی مسائل بتاتے تھے، اور یہ لوگ جہاد کے لیے بھی تیار رہتے تھے. تو یہ ایکچولی اسٹینڈنگ اسپرچل آرمی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بیک وقت دونوں کام کر سکتی تھی، جب جہاد کی ضرورت پڑتی یہ لوگ جہاد کے لیے بھی نکل پڑتے، اور جب کہیں دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی آپ کا عالم دین، کوئی عالم بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے، ہمیں قرآن پڑھنا سکھائے، ہمیں فقہ مسائل، نماز وغیرہ سکھائے، تب اللہ کے رسول ان میں سے کسی کو ان کے ساتھ کر دیتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ یہ کتنے قیمتی لوگ تھے. یہ جسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا کہ جو کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے جاتے تھے اصحاب صفہ کے لیے، کیونکہ یہ لوگ کھانا نہیں بناتے تھے، پھر نہ یہ لوگ کمانے جاتے تھے، کبھی کبھار یہ لوگ جنگل چلے جاتے اور وہاں سے لکڑیاں توڑ کر لاتے تھے، لیکن وہ روز نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے بہت محنت درکار تھی. اگر وہ روزانہ جنگل چلے جاتے تو دین کون سیکھتا، اور دین سکھانے کے لیے آگے جو لوگوں کی ضرورت تھی کون جاتا سکھانے کے لیے. تو یہ اصحاب صفہ ایکچولی اللہ کے رسول کے بہت قریبی تھے. اسی بنا پر جب یہ اصحاب صفہ میں سے چند لوگوں کو ایک سردار آیا تھا اور اس نے دھوکہ دے کر یہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر گیا اصحاب صفہ میں سے، کہ ہمارے قبیلے والوں کو دین سکھانے کے لیے، اور اس نے دھوکہ دیا، لے جا کر کچھ جگہ آگے جا کر اس نے اپنے لوگ کھڑے کر رکھا تھا وہاں پر، ان کو تیروں سے مار دیا گیا، اور یہ لوگ سب کے سب وہاں شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف پہنچی تھی ان کی شہادت پر کہ آپ مسلسل ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، فجر کی نماز میں آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے جن لوگوں نے اصحاب صفہ کو مارا تھا، یہاں تک کہ جبریل امین ایک مہینے کے بعد کہا کہ بس کریے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے. آپ کو سوچنا کتنے قیمتی لوگ تھے یہ. تو یہ ان اصحاب صفہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ زمین میں چلنے پھرنے کی، یعنی معاش تلاش کرنے کی، اب ان کے پاس کوئی معاش تلاش کریں گے تو پھر یہ دین کیا سیکھیں گے، لہٰذا یہ معاش تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، ان کی ضرورتیں تو پوری ہونا ہے، کرنا ہے، تو وہ کون کرے گا؟ تو اب جو دوسرے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، جو 24 گھنٹے دین کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے اپنے مال و دولت سے، خیر سے، تو وہ اب وہ لوگ ان کے اوپر خرچ کریں. پھر اب پھر آج آپ دیکھیں، ڈھونڈیں آج آپ کے ایسے کون کون سے آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر لوگ 24 گھنٹے اپنا وقت لگا رہے ہیں. ہے بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی جہاں پر لوگوں نے اپنی سکلز لگا دی ہیں، جو مسلسل اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس سے زیادہ کما سکتے تھے کہیں باہر جا کر، ان کو جاب لگ سکتی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کا وہ نقصان برداشت کیا اور وہ اللہ کے دین کے لیے تبلیغ میں، کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے. آپ بتائیے کہ ایک فقیر جو آتا ہے دروازے پر آپ کے، وہ فقیر کو آپ اگر پیسہ دیتے ہیں تو وہ زیادہ لانگ ٹرم آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، یا ایک دین کا کام کرنے والا جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دین کو ماننے والے ملٹی پلائی ہو سکتے ہیں، یا لوگ تعلیم سیکھ سکتے ہیں، دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، وہ زیادہ لانگ ٹرم ہو سکتا ہے آپ کے لیے نفع بخش سودا. آپ کو سوچنے ہیں، لیکن لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. وہ 5 روپے روزانہ ایک فقیر کو دینا گوارا کریں گے، لیکن دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے لوگ دینا نہیں چاہیں گے. یقین جانے ایسی ہی لوگوں کی مینٹلٹی ہے ہماری یہاں پر. تو بلا وجہ سوال کرنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا اللہ کے رسول نے، لیکن آج ہمارے یہاں پر یہ اتنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے بھائی کو دیجیے، بہت بہت مستحق ہے. بھائی 30 سال کا ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں اور ہٹا کٹا ہے، وہ کما سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زکات مانگتی ہیں بہنیں. اب آپ بتائیں وہ زکات کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے جبکہ وہ کما سکتا ہے، اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور خود وہ جو بہن ہے وہ صاحب حیثیت ہے، وہ بہن نہیں دے گی اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے، وہ دوستوں سے مانگیں گی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی. صحیح بخاری. سبحان اللہ، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حاجت پیش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے پرواہ کر دیں گے. یقین جانیں اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دے گا لوگوں سے. اللہ سے مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اسی لیے پیشہ ور جو فقیری اختیار کرتے ہیں لوگ پیشے کے طور پہ، وہ بالکل جائز ہی نہیں ہے اسلام میں، ایسے لوگوں کو منع کیا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر لاد کر لائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. صحیح بخاری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. صحیح بخاری. میں تو چاہتی ہوں کہ یہ حدیث ہم جو ہمارے دروازے پر فقیر مانگنے آتے ہیں نا روزانہ، ان کو سنائیے والی حدیث. پھر اللہ کے رسول کا جو انداز تربیت تھا آپ دیکھیں، وہ کیسا تھا کہ آپ کیسے لوگوں کو محنت پر اکساتے تھے، آپ اس کی عظمت کو بتاتے تھے کہ محنت کرنا کتنا عظیم کام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقے اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے. ابو داؤد کتاب الزکا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے. صحیح مسلم کتاب الزکا. اور آج آپ نے دیکھا کہ جو پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں، جیسے اخبار میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک خاتون نے 80,000 ریال جمع کی وہاں پر رہ کر، لوگوں سے مانگ مانگ کر، بتائیے بھلا آپ. اور وہ جمع کرتی رہی تاکہ اپنی فیملی کو دوسرے کنٹری میں جہاں کی وہ تھی وہاں بھیج سکے. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک انصاری نے آپ کے پاس آ کر سوال کیا، آپ نے اسے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، وہ کہنے لگا ہاں ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے. آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں 1 درہم میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ اور آپ نے یہ بات دو تین بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا میں نے دو درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں جو خریدنے کے لیے تیار تھا. اب آپ نے اس انصاری کو ایک درہم دے کر فرمایا اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا, پھر اسے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے, چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا. 15 دن بعد آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو. نسائی کتاب الزکات. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا تربیت کی گئی ہے کہ مانگنے سے بہتر کیا ہے, تم خود محنت کر کے کماؤ. ہمارے یہاں پر اگر ایسا کسی فقیروں کو کہے تو کیا کہیں گے, وہ دوسرے دن سے آپ کے دروازے پر ہی نہیں آئیں گے. جو رمضان میں جو پریشان کرتے ہیں یہ مانگنے والے, اس قدر پریشان کرتے ہیں روزے داروں کو اور یہ خود روزہ نہیں رکھتے. جب ان سے کہو کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے نا اور آپ تو اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے, روزے کیوں نہیں رکھتے؟ باجی بہت حلق سوکھ جاتے ہیں مانگ مانگ کے, رمضان میں کیسے روزے رکھ سکتے ہیں؟ بھلا کتنے کھانا بھی دے دو باجی, کچھ تھوڑا بہت رات کا سحری کا بچہ ہوگا تو ہم یہیں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اور ڈھیروں اناج جمع کرتے ہیں اور پھر دکاندار کے پاس سے جا کر بیچ دیتے ہیں. تو یعنی جمع کرنے کے لیے, مال جمع کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بالکل نہ دیا جائے, ان لوگوں کو دیا جائے جو لوگوں سے نہیں مانگتے. اپنی خودداری کی بنا پر, عزت نفس کی بنا پر, یہ جو لفظ ہے نا, یہ لا یسألون الناس الحافہ, لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. تعارف بسیماہم, تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے, ان کی خودداری نفس تمہیں بتا دے گی. جو ہو سکتا ہے کماتے تو لیکن ان کو پورا نہ پڑتا ہو, جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں یا جو مجبور ہوں, جو معذور ہوں, ان کو دیجیے. جو نہیں مانگتے نا ان کو دیجیے. ایک اور حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں, چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا. نسائی. اب آپ سوچے کہ کچھ نہ مانگنا لوگوں سے, جنت کی ضمانت دی اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو. اور یہ جو پیچھے والے شخص کا ہم نے واقعہ پڑھا کہ وہ انصاری, اللہ کے رسول نے آپ دیکھیں کہ وہ 2 درہم میں اس کے گھر کا سامان بیچا اور وہ 2 درہم سے اس کو کمانے کی ترغیب دی. تو اب جس شخص کے گھر کا اثاثہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہو, کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ کمانے کے قابل تھا, لہٰذا آپ نے اسے کچھ دینے کے بجائے اس کو محنت کرنے کی تجویز دی اور اس کو عزت نفس کا سبق دے کر آپ نے کسب حلال اور محنت کی عظمت اور اہمیت بتائی. یہ ہوتی ہے تربیت. عرفے کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا, علی رضی اللہ عنہ نے سنا تو اسے کہنے لگے آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوستوں سے مانگتا ہے. پھر اسے درے سے پیٹا, یعنی مارنے لگے اس کو. حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے. 2 آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے کہ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا, پھر نگاہ نیچی کی. آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہو. ابو داؤد کی حدیث ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا, کہ جو آپ نے کیا فرمایا کہ صدقے میں, یعنی جو نفل صدقہ ہوتا ہے اس میں قوی, یعنی جو طاقتور آدمی ہے, اس کا کوئی حصہ نہیں. ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے, ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا. تو آپ نے اسے فرمایا صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ, نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا, بلکہ خود ہی اس کو 8 مداد پر تقسیم کر دیا ہے. اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو یہاں پر مانگنے سے منع کیا گیا ہے. ایسی بہت ساری احادیث ہیں, اور بھی بہت ساری احادیث ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں. بات دراصل بتانے کی یہ ہے کہ آپ اور میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈے, ایسے کئی گھرانے, یقین جانیے شروعات بات بتانے ہی نہیں چاہیے, لیکن ایکچولی شروعات یہ بہت چھوٹے پیمانے پر وہاں پر اکولا میں ہم لوگوں نے کی تھی, کہ ایسے کچھ لوگ تھے جو لوگوں سے نہیں مانگتے تھے, عزت دار لوگ تھے لیکن ان کو پورا بھی نہیں پڑتا تھا. تو ان لوگوں کو راشن دینا شروع کیا گیا, اور الحمدللہ آج وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ نہیں مانگتے, جو عزت دار ہیں, لیکن ان کو ان کی تنخواہ پوری بھی نہیں پڑتی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو معذور گھر میں پڑے ہیں, پیر ٹوٹ گیا ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, یا جاب چلی گئی ہے, اور گھر میں 7-7 بچے ہیں یا 5-5-6-6 بیٹیاں ہیں. ایسے سبزی فروش لوگ کے جو روزانہ سبزی بیچتے ہیں بےچارے, لیکن وہ سبزی بیچنے کے باوجود بھی ان کو پورا نہیں پڑتا ہے. ان کے گھر میں ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم 8-8 دن تک گوشت نہیں کھاتے ہیں, صرف سبزی پر ہم گزارا کرتے ہیں, کیونکہ گوشت کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں, نہ کہ دروازے پر آ کر جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کا اور پیٹ بھریں. اور کسی نے بہت صحیح بات کہی ہے, اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہی فقیر جو آتے ہیں، یہ فقیر باہر بیٹھ کر یہاں سے پیسے لے جاتے ہیں، اور یہی جو باہر جتنی ہوٹلز ہیں وہاں پر بیٹھ کر بریانی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ ان کو محنت سے نہیں انہوں نے کمایا ہوتا نا، لہٰذا ان کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور جو بات ہے اس میں کہ ابن جزی کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے چہروں سے پہچاننے سے مراد کیا ہے، تو بعض وقت ان کے چہروں پر جو ان کے نشان ہوتے ہیں، ان کی محنت کے نشان، فاقے کا نشان، یا نعمتوں کی قلت کا نشان، یا پھر ان کے چہروں پر خشوع ہوتا ہے، یا سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، ایسے لوگ ٹھیک ہیں۔ پھر وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين، جو لوگ، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالهم، اپنے مال، باللیل، رات، والنهار، اور دن، سرا، خفیہ، وعلانیہ، اور علانیہ، فلهم، تو ان کے لیے، اجرهم، ان کا اجر، عند ربهم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا، اور نہیں، خوف، کچھ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم، اور نہ وہ، يحزنون، غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں پوشیدہ اور ظاہر، واسطے ان کے اجر ہے ان کا نزدیک ان کے رب کے، اور نہ کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ رات دن کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا، ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ بھی صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے وہ چھپے دے رہے ہوں یا کھلے دے رہے ہوں، ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرم و علانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ تو یعنی مال دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ آنے والے وقت کا خوف۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، جب حساب کتاب ہوگا، جب حشر کا میدان ہوگا، جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ غم زدہ انسان کس بات پر ہوتا ہے؟ جو کوئی غم اس کو پہنچ چکا، کوئی تکلیف اس کو پہنچ چکی، تو جو بھی تکلیف ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی بھی تھی، تو ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تو نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کو خوف لاحق ہوگا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کی راہ میں دینے کا کہ ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ آج کی جو آیات تھی اس سے جو عملی پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور لیکن ان کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہے، تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیں، اور ساتھ میں ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو آپ کا اجر لکھ لیا جائے گا، بھلے ہی وہ ہدایت حاصل کریں نہ کریں، لیکن آپ کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ تو جو آج کی آیت تھی ہماری کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ کے اوپر ہدایت پہنچانا نہیں ہے، آپ بس لوگوں کو بلائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ پھر ہم ڈھونڈے لوگوں کو، ایسے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، کیونکہ ہم اگر اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی ہے، آپ اور میں، ہم مل کر یہ کوشش کریں۔ دوسرا عملی پوائنٹ ہے کہ ہم سوچیں، تصور کریں کہ ہماری پچھلی زندگی میں کوئی ہم سے ایسی غلطی، کوئی بھول چک، کوئی گناہ کا کام ہو گیا تھا، اور پھر اس پر ہم اس کی وجہ سے سوچ کر، اس کے بارے میں اس کو سوچ کر ہم صدقہ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، کہ وہ دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہوں میں سے۔ تو یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ خفیہ یا اعلانیہ صدقہ دینا ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ تو ہم سوچیں کوئی ہماری بھول چک، کوئی غلطی، اور پھر ہم صدقہ دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور تیسرا عملی پوائنٹ ہے کہ لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس پھیلائی جائے کہ وہ نیکی کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، اور کبھی کبھی اعلان یا صدقہ بھی دیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر ترغیب حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر خواہش پیدا کہ اچھا میری فلاں بہن دے رہی ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنے زیورات دیتا ہے تو ہمارے دل کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے زیورات دیں۔ تو دیں کبھی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز، کوئی زیورات، کوئی لباس کوئی اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں لے تاکہ لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو. تو یہ عملی پوائنٹ تھے. اور قابل توجہ باتیں جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال انسان کے ضرور ایسے ہونے چاہیے جو چھپے ہوئے ہوں, اور کچھ اعمال ضرور انسان کے ایسے ہونے چاہیے جو ظاہر ہوں. جو ظاہر والے اعمال ہیں اس سے انسان کو اپنے یعنی اس کی اپنی تربیت کا موقع ملتا ہے کہ میں یہ اپنے اعمال میرے ظاہر تو ہو رہے ہیں لیکن میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. مجھے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہے, مجھے شہرت نہیں چاہیے, مجھے میرے اندر ریاکاری نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول بھی رکھے گا. اور کچھ اعمال ضرور ایسے چھپے ہوئے ہوں جو صرف اللہ کا اور اس کا معاملہ ہو. کچھ عبادتیں, کچھ انفاق, کچھ ریاضتیں, کچھ چیزیں ایسی ہو جو خالص اور خالص صرف اللہ کے لیے ہوں, جس کا اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو علم ہو, اس کے علاوہ کسی کو تھرڈ پرسن کو اس کا علم نہ ہو. کچھ سجود, کچھ رکوع, کچھ انفاق ایسے ہوں آپ کے جو چھپ کر کیے گئے ہوں. دوسری بات ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دعوت دی جائے تو مقصود صرف اللہ کی رضا ہو. یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی انا آڑے آ جاتی ہے کہ اچھا ہم بلا رہے ہیں پھر بھی وہ آ نہیں رہے ہیں. تو نہیں, آپ اپنی انا کے لیے نہیں بلا رہے ہیں ان کو, آپ اپنی تسکین کے لیے نہیں بلا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف. یا آپ اس لیے نہیں بلا رہے کہ لوگوں کے سامنے آپ شو کر سکیں کہ میں نے تو اتنے لوگوں کو دعوت دی, میری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے, میری وجہ سے اتنے لوگوں نے کی طرف آئے. نہیں, آپ جس کو بھی بلایا اللہ کی طرف, لوجہ اللہ, اللہ کی خاطر, اللہ کے چہرے کے لیے. پھر تیسری بات ہے کہ لوگوں میں اس بات کی اویئرنیس پیدا کریں کہ وہ سوال کرنے سے بچیں, ضروریات اور حاجات کو خود یا تو کنٹرول کریں یا اپنی جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. ان کے اندر یہ بات پیدا کریں, ان کو سمجھائیں, سکھائیں کہ وہ استغنا برتیں, یعنی بے پرواہی لوگوں سے, لوگوں کے مال کی طرف ان کی نظر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان کو خود بے نیاز کر دے گا, اللہ تعالیٰ خود ان کو عطا کر دے گا. تو لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھیں, لوگوں سے نہ مانگیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پرواہ کر دے گا, اللہ تعالیٰ خود ان کو غنی کر دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آج کی عنایت پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.